مومن ہیں جناب اظہار زیدی صاحب، یہ کراچی میں ہیں اور اس وقت کڈنی کی پرابلم سے دوچار ہیں، اور ہم سب ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ جس کا راستہ سیدھا، جہاں کی آواز سیدھی عالم ملکوت میں جاتی ہے، یعنی ہمارے پاس وہ قوی وسیلہ ہے جن کے توسل سے اگر ہم ان کے لیے دعا کریں تو خدا یقیناً ان کو شفا کاملہ غاجلہ عنایت فرمائے گا. آپ حضرات سے التماس ہے کہ بحق حسین پانچ مرتبہ ان کی شفا کے لیے، شفا عاجلہ اور کاملہ کے لیے، اور ساتھ ساتھ اور مومنین جو دعاؤں کے محتاج ہیں، بیمار ہیں، ان کی شفا کے لیے پانچ مرتبہ صلوات بحق امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما دیں. امام حسین الغریب الشہید بکرب اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہم اشفع کل مریض، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بالخصوص اظہار سے دیسا رحم اللہ من قرأ الفاتحة. بسم اللہ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغرب الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلاة على محمد وعلى محمد. حاضرین محترم، آپ کے سامنے جس آئے وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم ایک پیغام دے رہا ہے اور ایک انفارمیشن. پیغام بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آگاہ کرنے کے لیے، ایک عمل کروانے کے لیے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ انفارمیشن ہے، ایک اطلاع ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین پروگرام کے ساتھ خلق کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات استرجاع اس وقت ہم پڑھتے ہیں کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے، جبکہ اس کی ابتدا ہماری حیات سے تعلق رکھتی ہے. سب سے پہلے جو انسان دنیا میں آیا ہے کہاں سے آیا ہے؟ انا للہ، اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور کہاں جائے گا؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ کی طرف جانا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم ایسے زندہ دین میں پیدا کیے گئے کہ جہاں پر انسان کو بیکار نہیں چھوڑا گیا. جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کے کان میں ایک اذان دے دی گئی ہے، ایک انفارمیشن دے دی گئی ہے کہ یہ اذان تمہاری زندگی کے خاتمے کی نماز کی اذان ہے. کہ دنیا میں آئے ہو تو اذان دے دی گئی، اور جاؤ گے تو نماز پڑھ لی جائے گی. اب اس سے زیادہ آگاہ کرنے والا کوئی دین اور کوئی مذہب آپ کو نہیں ملے گا کہ انسان کے مبدا اور معاد کو وہ بتا رہا ہو کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں جا رہے ہو. ایک انسان دوڑتا رہے اور کہے میں تو صاحب مجھے میڈل دیا جائے، گولڈ میڈل دیا جائے، میں تو دوڑتا رہتا ہوں. تو دوڑ کا ریس کا میڈل اس کو نہیں ملتا جو دوڑتا رہتا ہے، بلکہ اس کو ملتا ہے جس کو اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ معین کیا جائے اور ایک ایم پی ٹی پوائنٹ اس کو بتا دیا جائے کہ آپ کو 100 میٹر دوڑنا ہے، 200 میٹر دوڑنا ہے، 400, 500. اس کو معلوم ہو کہ میں کہاں سے دوڑ رہا ہوں. اب جو زندگی کر رہا ہے اس کو یہی نہیں معلوم کہ میں کہاں سے آیا ہوں. جب کہاں سے نہیں معلوم تو پھر یہ بھی نہیں معلوم مجھے پیدا کس نے کیا ہے، اور جب یہ نہیں معلوم کہ پیدا کس نے کیا ہے تو پھر اس کے شکر کا کوئی سوال ہی کھڑا نہیں ہوتا. اور جب شکر ادا نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے تو سبھی ایک سے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے یہاں سے آئے ہیں، اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور اللہ کی جانب پلٹنا ہے. اب اس آنے اور جانے کا نام کیا ہے؟ آنے اور جانے کے بیچ میں بھی تو پروگرام اللہ کو دینا چاہیے تھا. اس کے بیچ کے پروگرام میں ہے نبی اور امام. نبی اور امام کسی بھی دنیا میں آپ چلے جائیے، ملک کی تین قوتیں، کی تین پاورز ہوتی ہیں، جس کو عربی میں کہتے ہیں قوۂ مقننہ، قوۂ مجریہ اور قوۂ مدافعہ محافظہ. ایک وہ قانون ہوتی ہے کہ چند لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ قانون بناتے ہیں، کچھ لوگ اس قانون کو نافذ کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس قانون کی حفاظت کرتے ہیں. قانون اللہ نے بنا دیا، اس کا اجرا نبیوں نے کر دیا، اور کی محافظت اماموں کو سونپ دی گئی. یہ دین کی حکومت ہے. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کون ہوتے ہیں، یہ امام کون ہوتے ہیں، تو کیا آج تک پولیس سے کسی نے پوچھا ہے کہ بھیا جب تم نے قانون نہیں بنایا تو تم ہوتے کون ہو، اس کی خلاف ورزی پہ ہمیں پیٹنے والے؟ آج کس کی ہمت، پولیس ہی پکڑتی ہے. نہ قانون بنانے والا آ کے آپ کو پکڑے گا اور نہ قانون کو نافذ کرنے والا. کبھی دیکھا جوڈیشری نے آپ کو، جج نے آ کے گرفتار کیا ہو؟ چونکہ اس کے الگ الگ سسٹمز ہیں، الگ الگ لوگوں کو حصے دے دیے گئے ہیں، کام بانٹ دیے گئے ہیں. تو اب وہ محافظت کی ذمہ داری جس کی ہے اس کو معلوم ہے کہ کس طرح سے حفاظت کرنی ہے. کبھی صبر کر کے حفاظت کریں گے، کبھی قیام کر کے حفاظت کریں گے، کبھی جان دے کے حفاظت کریں گے، کبھی اسیر ہو کے حفاظت کریں گے، کبھی اپنی زبان سے جہاد کریں گے، کبھی ہم اپنی نگاہوں سے جہاد کریں گے، کبھی اپنے عمل سے جہاد کریں گے. عمل سے جہاد کریں گے یعنی واقعہ کربلا کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے یہی تو کہا تھا کہ اے علی ابن حسین، ہم چاہتے ہیں یزید کا تختہ پلٹ دیں، آپ ہمارا ساتھ دیں. امام خاموش ہو گئے، اپنے عملی طور پہ کہا کہ نہیں میں نہیں ہوں ساتھ. تو کہا فرزند رسول اپنے باپ کا بدلہ نہیں لینا چاہتے. امام جانتے تھے کہ ایک ظالم کو ہٹانے کے لیے میں دوسرے ظالم کا ساتھ دوں، اور جتنے یہ ظلم کرے گا وہ سب میرے حساب میں لکھے جائیں گے. لہذا امام نے عملی طور پہ اپنے آپ کو دعاؤں میں مصروف کر لیا. عزیزو، تاریخ میں دو چیزیں ملتی ہیں کہ جو ہمیں پہلے امام اور چوتھے امام سے ملتی ہیں. دو طریقے ہمیں سکھائے ہیں کہ جب ارشادات کا زمانہ آئے اور سننے والے متوجہ ہوں تو علی خطبے کی شکل میں دعا پڑھتا ہے، اس کا رخ مجمع کی طرف ہوتا ہے، لیکن جب سننے والے اٹھ کے چلے جائیں اس کی کوئی نہیں سن رہا ہے تو پھر انسان اپنا منہ موڑ لیتا ہے، جس طرح امام زین العابدین نے قبلے کی طرف منہ موڑ لیا کہ خدایا میری سننے والے نہیں ہیں، اب میں تجھے سناؤں گا۔ ایک طرف ایک مرتبہ خطبہ دیا جاتا ہے آپ کو دیکھ کے، اور ایک مرتبہ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو امام سجاد نے ان بیانات کو، ان سسٹمز کو جو ضروریات دین تھے، علی نے ان کو ممبر پہ کھڑے ہو کے بتایا کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، لیکن جب اس دنیا نے رخ موڑ لیا اور علی کے بعد حسن مصطفیٰ کو ستایا، ان کے بعد حسین ابن علی کو ستایا، ان کے بعد علی ابن الحسین کو ستایا، تو اس کا مطلب انہوں نے شکوا نہیں کیا کہ خدایا میں تیرا دین اور ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ ممبر سے اتر کے محراب میں آ گئے، محراب میں آ گئے اور اپنا رخ اس طرف موڑ لیا کہ خدایا میں اس امت کی انفارمیشن رپورٹنگ تجھے کر رہا ہوں، میں ان کی اطلاع تمہیں تجھے دے رہا ہوں کہ یہ کس جگہ پر پہنچ گئی ہے، یہ حق اور باطل کو نہیں پہچان رہی ہے، حرام چیزیں ان کے پیٹوں میں چلی گئی ہیں، خدایا یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف ظالم اور جابر بادشاہ ہے اور اس طرف وہ ہیں کہ جنہوں نے کسی کو ستایا نہیں۔ تو آپ دعائیں اٹھا کے دیکھیے، احتجاج ہے، اور دعاؤں میں ہمیں 100% اپنی بچوں کی تربیت ملتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ علی وہ تربیت کی باتیں ممبر سے کرتے تھے، آپ کی طرف منہ کر کے، ہماری طرف منہ کر کے، ہم سے مراد امت مسلمہ سے، لیکن جب امت مسلمہ نے بالکل نکار دیا اور بالکل علی کو چھوڑ کے چلے گئے تو پھر کربلا کے علی نے اپنا منہ اللہ کی طرف موڑ لیا۔ تو یہ ایک احتجاج ہے، ایک جہاد ہے۔ لہذا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ایک بہترین پروگرام کے ساتھ خلق کیا گیا ہے، اور اس کے فوراً بعد والی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے ثم رددناه اسفل سافلین، اور پھر اس انسان کو ہم نے جہنم کی آخری کھائی میں ڈال دیا۔ خدایا پہلے تو بنایا ہی کیوں، اور بنایا تو اتنے بڑھیا پروگرام سے کیوں بنایا، اور جب بنا دیا تو پھر جہنم کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ پھر آگے والی آیت پھر کہتی ہے الا الذین آمنوا، لیکن ان لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا جو ایمان لے آئیں گے، وعمل الصالحات، اور جو اعمال صالح انجام دیتے ہوں گے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بے پناہ اجر، ہم نے اجر کثیر رکھا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ہم ایک آیت میں اللہ سے رسوا، ایک آیت میں اللہ کے دوست، ایک مرتبہ تو خوش ہو گیا انسان کے کتنا اچھا بنایا ہے انسان، حسن آرا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے آپ دیکھ لیجئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو خوب اپنے آپ کو دیکھیں گے، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے کہ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کبھی اپنے بالوں کو دیکھے، ابھی چہرے کو دیکھے، چونکہ آئینہ اس کو دکھا رہا ہوتا ہے، آئینہ ہمارے ظاہری چہرے کو دکھا رہا ہوتا ہے، اور ہمارے اہل بیت ہمیں داخل کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اندر سے کیا ہیں۔ یہ نعمتیں ہیں، زبان علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کہ ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی اور ایک زبان دی جس کو دو ہوٹوں میں محفوظ کیا، جس طرح آنکھیں کھلی رہتی ہیں زبان کھلی نہیں رہتی انسان کی، یہ کیا کرتی ہے، ہوٹوں میں بند ہے، سپاہیوں کی قید میں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے کھلتی ہے، اگر عقل کے پیچھے چلتی ہے تو بہت اچھی ہے، اور عقل سے پہلے چلتی ہے تو بہت بری ہے۔ اسی زبان نے خرابوں کو آبادے میں بدل دیا، ویرانوں کو آباد کر دیا، اور اسی زبان نے آباد بستیوں کو اجاڑ دیا۔ یہ انسان کو باہر کی رپورٹنگ کرتی ہے اندر کی طرف، اور اندر کی رپورٹنگ کرتی ہے باہر کی طرف، انسان کو بتاتی ہے جو سفید چیز رکھی یہ نمک ہے یا شکر، یہی زبان رپورٹ کرتی ہے، بتایا کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہی بتاتی ہے کہ چیز کڑوی ہے کہ کھٹی ہے کہ میٹھی ہے نمکین ہے، زبان بتاتی ہے ہمیں، زبان پہ آیا تھرمامیٹر اسٹارٹ، آپ خود دیکھیے، فوراً اسکین کرتی ہے برین کو دیتی ہے، اور اندر سے یہ آدمی کیسا ہے، میٹھا ہے کہ کڑوا ہے، جھوٹا ہے کہ سچا ہے، یہ بات بھی زبان ہی بتاتی ہے کہ اندر سے انسان کیا ہے، اس کے برین میں کیا پروگرام ہے، یہ ساری چیزیں زبان کے ذریعے ہوتی ہیں۔ لہذا اللہ نے ہمیں یہ تمام چیزیں اس لیے دی ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ربط ہے اس کا، جس طرح انسان کے اعضاء و جوارے میں ہر چیز کا ایک دوسرے سے ربط ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب میرے ہاتھ تو گناہ نہیں کر رہے، زبان گناہ کر رہی ہے، یہ میری زبان گناہ کر رہی ہے، ان کو ہاتھوں کو اللہ کیوں پیٹے گا، ان पीठ की क्यों पिटाई होती है? अब आप देख लीजिए, किसी को बुरा कह देती है तो पिटाई होती है इंसान के बॉडी की। और जब ये जबान अच्छी बातें कहती है तो फिर तकरीम और इज्जत और एहतराम पूरी बॉडी का होता है, खाली जबान का नहीं होता। लुकमान हकीम का जो आका था जनाब लुकमान हकीम जो थे, ये सूडान के एक गुलाम थे और बहुत हिकमत वाले थे। इनका आका जो था, जिसने इनको खरीदा था, वो बड़ी तारीफ करता था अपने दोस्तों से कि मेरा गुलाम बड़ा हिकमत वाला है, अजीब व गरीब बातें करता है। साथियों ने कहा कि आज तुम्हारे गुलाम का इम्तिहान ले लेते हैं। बोला खाना बनाना जानते हो? बोला जानते हैं। बोला बकरे का सबसे अच्छा हिस्सा पका के लाओ। वो गया और जबान बांध पका के ले आया। कहने लगे सारी हिकमत निकल गई। अरे जिसको हम फेंक देते हैं, उसको पका के लाए हमारे लिए खाने को। आका ने कहा मुमकिन है इसमें कोई फायदे हो? कहा कि अभी फिर पता चल जाएगा। कहा जो जिस्म का सबसे बेकार हिस्सा है वो पका लाओ। फिर गया, फिर एक जबान पका लाया। कहा ये तो सोचता समझता भी नहीं है, इसके तो समझ में नहीं आ रही हम कह क्या रहे हैं। कहा कि तुम पहले अच्छी चीज भी कोई, सबसे अच्छी चीज भी यही हो और सबसे बुरी चीज भी यही हो, ये कैसे मुमकिन है? उसने कहा कि यही सबसे अच्छी और यही सबसे बुरी है। अगर ये अच्छी है तो तमाम अच्छाइयां तुम्हारे साथ हैं, और अगर ये बुरी है तो तमाम के तमाम लवाजमात बेकार हैं। तो ये हिकमत जो है, उनसे यही तो कहा था कि तुमने अदब कहां से सीखा? कहा बेअदबों से। लोग इंस्टीट्यूशन जाते हैं अदब सीखने के लिए, बट किसी मुअद्दब उस्ताद के पास बैठे और ये बेअदबों से अदब सीख रहे हैं। कहा मैंने देखा लोग पैर फैला के बैठते, मुझे बुरा लगा, मैंने परहेज किया। मैंने देखा कि लोग जो है जोर जोर से बोल रहे होते हैं, मैंने उससे परहेज किया। मैंने देखा कि लोग जो है हाथ पैर चलाते हैं, बोल रहे होते हैं, नहीं देख रहे हैं कि दूसरे को क्या नुकसान हो रहा है, मैंने इससे परहेज किया। बस ये तमाम बुराइयों को मैं कंट्रोल करता चला गया, बकौल आपके मैं मुअद्दब हो गया। लकद खलकन इंसान फी एहसन तकवीम, कि इंसान को हमने बेहतरीन प्रोग्राम के साथ खल्क किया है। थुम्मा रददना हो असफला साफिलीन, और हमने उसी इंसान को जहन्नम के आखिरी तबके में डाल दिया। खुदाया बनाया भी अच्छा और फिर डाल भी दिया, क्यों? कोई लत, कोई वजह, कोई रीजन तो होगा इसका। मिसाल के तौर पे एक कूजा बनाने वाले ने, कुम्हार ने, जो पॉट बनाता है, पॉटर कहते हैं शायद, पॉटर ने एक बहुत खूबसूरत कूजा बनाया और बहुत उसमें मीनाकारियां की। सब कुछ करने के बाद पका के और उसको बाजार में बेचने के लिए लाया, उसको बेच दिया। लेने वाले को पसंद आया, उसने उसके दाम दी, कीमत दी, प्राइस दी और लेके चला गया। थोड़ी देर में वो नाराज होता हुआ आया, आके उस कुम्हार को वापस दे दिया, कहा मेरे पैसे वापस करो। उसने पैसे वापस कर दिए। जब वो ग्राहक चला गया तो कुम्हार ने उसको तोड़ दिया। हमने कहा कि हुजूर आपने तो इतनी मेहनत और मशक्कतों से इसको बनाया था, इसकी मिट्टी को कितनी मुश्किलों से गूंदा था, इसके बाद इसको चाक पे चढ़ाया, इसको साइज दिया, इसको एक शक्ल दी, और शक्ल देने के बाद इसको पकाया, पकाने के बाद बड़े अपने खून पसीने से इसको बनाया, और बनाने के बाद इसको बेच दिया। आने वाला गुस्से भी हुआ, पैसे भी ले गया और आपको वापस दिया, और आपने तोड़ क्यों दिया? तो कुम्हार कहता है कि असल में ये सनत जो मेरी है, ये मेरी सनत अपने साने के लिए मायूब है, ये मेरे लिए मेरे हुनर पे दाग और धब्बा है, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया। भला क्यों? क्या इसको इसलिए बनाया था कि इसमें पानी जमा हो? इसमें सुराख है, पानी जमा ही नहीं हो रहा तो फिर बेकार है। जो आने वाला था मेरे हुनर की तारीफ करके नहीं गया, बल्कि इसकी वजह से मुझे दो चार बातें सुना कर गया। तब ऐसी सनत किस काम की जो मेरे हुनर पे दाग बन जाए, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया। कुदरत ने कहा कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया था कि इसके जरिए इंसान को परवरदिगार आलम इंसान के जरिए अपने वजूद के जलवे दिखाए, इसकी सच्चाई के जरिए अल्लाह के सच्चे होने को बताए, इनके अदल इंसाफ के जरिए बताए कि अदालत किसको कहते हैं, इसके रहम और करम के जरिए अपने रहम और करम को समझाए। जब इंसान परवरदिगार आलम के कमालात का जलवागर नहीं बन रहा है, कमालात का आईना नहीं बन रहा है, तो फिर ऐसे इंसान को तुम रदना हो असला साफिलीन, जहन्नम के आखिरी तबके में डाल दूंगा। जहन्नम के आखिरी तबके में
میں ڈال دوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام مظہر و کمالات مظہر بن گئے کمالات پروردگار عالم کے. یہی وجہ ہے کہ پھر پروردگار عالم کے اس بندے نے وہ مشقتیں کی, وہ کام کیے کہ غریب اور یتیموں کے گھروں پہ اناج اور بھوکوں کے سامنے کھانا پہنچانا اور محنت مزدوری کر کے کمانا, اتنا کمایا, اتنے نیک کام کیے کہ اللہ کو کہنا پڑا علی کے ہاتھ نہیں ید اللہ ہیں. علی کی زبان نے کبھی کذب کا سہارا نہیں لیا تو کہنا پڑا یہ لسان اللہ ہے. علی نے کسی گناہ کی طرف اٹھا کے آگ اٹھا کے نہیں دیکھا تو کہا یہ عین اللہ ہے. علی کے چہرے نے ہمیشہ لوگوں کو سادگی اور ایمان کا درس دیا تو کہا یہ چہرہ نہیں وجہ اللہ ہے, اللہ کا چہرہ ہے. اللہ کیا چاہتا تھا؟ یہی تو چاہتا تھا کہ کمالات پروردگار عالم انسان کو سمجھ میں آئے. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ خدا کے وجود نے, خدا وند عالم نے ہم کو بہت اچھا بنایا ہے اور اس بہت اچھے پروگرام پہ ہم کو رہنا ہے, لیکن کس کے ذریعے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آنا جانا اللہ کے ہاتھ میں, یعنی انسان جس طریقے سے آج کمپیوٹر جو ہوتا ہے دو پارٹ ہوتے ہیں, ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر, ہارڈ ویئر ایک آلے کا نام ہے اور سافٹ ویئر اس کی پروگرامنگ کا نام ہے. خلق اللہ نے کر دیا, خلق نبی اور اہل بیت نے دے دیا. اب انسان ان سے ہٹ کے اپنے آپ کو بنانا چاہے تو وہ کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اسلام کو چھوڑ کے بڑی ترقی کر گئے. میں مانتا ہوں ترقی کر گئے, آج میں اتنی دور ہواؤں میں اڑتا ہوا آ گیا, آج آپ لوگوں کے گھر روشن ہیں, یہ تمام چیزیں ترقیات سب کچھ دیکھ رہے ہیں آپ, لیکن اس ترقی کو ایک میں جملہ دے سکتا ہوں کہ اہل بیت کو چھوڑ کے انسان نے تو ترقی کی ہے لیکن انسانیت نے ترقی نہیں کی. اگر انسانیت ترقی کرتی تو پھر انسان کا خون ایک سا ہوتا. کسی پر ظلم, کسی کے ساتھ ظلم, کسی کے ساتھ تشدد, کسی کے ساتھ آسائش, وہی انسان کسی کو عزت دی جا رہی ہے کسی کو ذلیل کیا جا رہا ہے, وہی انسان کسی کو زیادہ دیا جا رہا ہے کسی کو کچھ نہیں دیا جا رہا ہے. یعنی یہ دنیا انسان نے تو ترقی کر لی ہے لیکن انسانیت وہیں رہ گئی ہے. انسانیت کی ترقی کو خداوند عالم کا پیغمبر لے کر آیا تھا کہ وہ انسان جو عورت کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا آج وہ عزت کا قائل ہو گیا. اس کو انسانیت کی ترقی کہتے ہیں. کل تک وہ انسان جو پانی کے اوپر برسوں جنگ کیا کرتا تھا آج جب مسلمان پانی پیتا ہے تو پہلے چار بھائیوں سے پوچھتا ہے پہلے آپ پیجیے. اس کو انسانیت کی ترقی کہتے ہیں کہ اگر انسان انسان کے ساتھ ساتھ انسانیت کی ترقی کر لے تو پھر یہ دنیا کے جھگڑے مٹ جائے. تو لہٰذا آنے اور جانے کے بیچ کے پروگرام کا نام نبوت اور امامت ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک پروگرام دیا ہے. اور پھر میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ اللہ نے قانون اسلام کو بنا دیا, نبی نے اس اسلام کو پھیلا دیا, اور اماموں کا کام یہ ہے کہ اس کی حفاظت کریں. اور اس حفاظت میں کبھی ان کو اپنی جان دینی پڑتی ہے, کبھی جان کی بازی لگانی پڑتی ہے, کبھی قربانیاں دینی پڑتی ہے. حضور ہم نے اور آپ نے کیا قربانی دی ہیں جو ہم اہل بیت کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور ہم اس کے ٹھیکے دار بن جائیں؟ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے اور وہی اس کے آتھینٹک ہیں کہ اس بات کو ذمہ دار تھے اس بات کے لیے کہ وہ دین کو صحیح معنی میں پھیلائیں. لہذا یہ انسان جو ہے ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ عمل ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. فلہم اجر غیر ممنون, کہ ان کے لیے اللہ کہتا ہے, ہمارے اور آپ کے لیے تو اللہ کہتا ہے نماز پڑھو, اور ان بندوں کی نمازوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے میری چادر اوڑھنے والے راتوں کو نماز کے لیے اٹھو لیکن اتنا زیادہ نہ اٹھو. اب بڑی چھوٹی 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 سی باتیں ہیں یہ, قم اللیل الا قلیلا, راتوں کو اٹھو لیکن اتنا نہ اٹھو کہ تمہاری پنڈلیوں میں ورم آ جائے. لیکن یہ ہے کہ پنڈلیوں میں ان کو کوئی خوف نہیں جہنم کا, جہنم اور جنت کا کوئی لالچ نہیں, جہاں ان کے قدم رکھ جائے وہ چیز جنت بن جائے. یہ وہ اہل بیت ہیں. ایک آپ کو جملہ دے دوں کہ مولا کائنات جب یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے اور سارا دن مزدوری کرنے کے بعد تھک کے واپس جاتے تھے, آپ خود بتائیے, آپ سب جاب پہ جاتے ہیں, جاب سے جب تھک جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ گھر جاتے ہیں. پوری دنیا میں انسان کے لیے اگر وہ امن تلاش کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنا وطن یاد آتا ہے, وطن میں اپنا شہر یاد آتا ہے, شہر میں اپنا محلہ یاد آتا ہے, محلے میں اپنا گھر یاد آتا ہے, گھر میں اپنا ایک کونا یاد آتا ہے, کونے میں ایک آغوش مادر یاد آتی ہے, کہ ماں کی گود میں انسان اپنے آپ کو محفوظ اور اطمینان کے ساتھ شمار کرتا ہے. انسان اپنے آپ کو سکون میں لانے کے لیے، آرام میں لانے کے لیے گھر جانا پسند کرتا ہے جاب سے آ کے. یہ ایک سائیکولوجی بھی ہے کہ صاحب میں پہلے گھر جاؤں گا، فریش ہو کے آؤں گا. فریش کیا، وہاں پہ کوئی پمپ سے آپ کو فریش کیا جائے گا یا سروس ہوگی، کیا ہوگا؟ نہیں، ایک ذہنی سکون کہ میں گھر جاؤں گا، اب میں گھر آ گیا، اب میں آزاد ہوں، اب یہ میرا گھر ہے. ابھی تک میں اس کے ماتحت تھا، اب میں یہاں پر اپنے حساب سے ہوں. لیکن مولا کائنات اس گھر میں جہاں جناب سیدہ جیسی خاتون جنت رہتی ہوں، حسنین جیسے بچے رہتے ہوں، اس سے بڑھیا گھر تو ہو ہی نہیں سکتا، جنت بھی نہیں. مولا کائنات تھک کے آ رہے ہیں، سیدھے مسجد جا رہے ہیں. ابھی ٹائم نہیں ہوا مسجد کا. مسجد آتے ہیں، دو رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد گھر جاتے ہیں. قمبر نے کہا مولا دنیا کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے کام پہ سے، اپنے شغل پہ سے سیدھی گھر جائے، آپ مسجد میں آتے ہیں، اس کی کوئی وجہ، کوئی فلسفہ؟ امام نے فرمایا قمبر جاؤ تم اپنا کام کرو جو تمہارے ذمے کے کام ہیں. کہا نہیں مولا آپ کو بتانا پڑے گا. امام نے فرمایا کہ بس اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ علی مسجد میں کیوں آتا ہے تو اتنا جان لو مسجد کی فضیلت میں، اب اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتا، کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مسجد کی فضیلت میں مجھ سے ایک جملہ سن لو قمبر، تمہارے مولا کے نزدیک مسجد جنت سے افضل ہے. مسجد جنت سے افضل ہے. قمبر یہ بھی ایک فلسفی کا غلام ہے، علی کا غلام ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں، یہ جانتا ہے ہر چیز کے رخ کو. کہا مولا پوری دنیا کی عبادتیں جنت کے لالچ اور تمام ہیں اور آپ اس کو مسجد سے بھی چھوٹا بتا رہے ہیں، مسجد کو افضل بتا رہے ہیں، اس کی کوئی وجہ، اس کا کوئی ریزن؟ مولا فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے سے نفس راضی ہوتا ہے، مسجد میں آنے سے رب راضی ہوتا ہے. اور میں رب کی رضایت کو اپنا، اپنی زندگی کا مقصد میں نے بنایا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، خدا مجھ سے راضی ہو جائے، خدا مجھ سے راضی رہے. یہ تو ہم ترجمہ کرتے ہیں، لیکن علی ہمیشہ یہی ان کے ساری میں کہتے ہیں کہ خدایا کہ میں تو، میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے اور اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یعنی تو میرا رب ہے یہ بھی میری عزت اور وقار کے لیے بہت ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں یہ بھی میری عزت اور وقار کے لیے بہت ہے. مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرا سر تیری جبی، میری جبین ناز تیرے سامنے جھکے. اور علی نے سجدہ کر کے یہ بات بتا دی، یہ بات بتا دی. ایک شخص کو مولا نے زندہ کر دیا ٹھوکر مار کے. کہا علی آپ زندہ بھی کر دیتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو اس کو بھی کر کے بتائیے. مولا نے پہلے نماز پڑھی پھر اس کے بعد زندہ کیا. کہا جی پہلے والے کو تو آپ نے یوں ہی کر دیا، دوسری والے کے؟ کہا کہ تیرے عقیدے کو صحیح رکھنے کے لیے. میں سمجھ رہا ہوں تو کیا کرنا چاہ رہا ہے، کہ تو اس کی تکرار کے ذریعے اپنا ایک عقیدہ بنا رہا ہے. ہم اختیارات رکھتے ہیں، ہم صاحب اختیارات ہیں، ہمیں پروردگار عالم نے اس دنیا پہ اولی الامر بنا کے بھیجا ہے. کن فیکون کی منزل میں ہم ہیں. ہمارے نام پہ آگ پہ چلتے ہیں تو انگارے جلا نہیں سکتے. ہمارے نام سے جو ہے فرشتوں کو ہمارے دروازے سے بھیک ملتی ہے، فرشتے انسان بننا پسند کرتے ہیں. ہمارے زبان سے نکلنے والی بولی اور کلمات جو ہیں فرشتوں کے لیے عزیزوں، سچ بولنے والے کو صدیق نہیں کہتے، صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جو بول دے وہ سچ ہو جائے. سچ بولنے والے کو صدیق نہیں کہتے، جو بول دے وہ سچ ہو کے دکھائے، وہ وجود میں آ جائے. خاتون جنت نے یہی کہا تھا بچوں سے کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے گئے ہیں. خاتون جنت نعوذ باللہ کچھ ادھر ادھر کی بات کر سکتی ہیں؟ اتنا کہہ سکتی تھی کہ علی ان کا کچھ انتظام کرو، اگر نہیں ہو سکتا تو ان کو بتاؤ میں کیا کروں، میں تو گھر میں رہتی ہوں. لیکن تاریخ میں مولا کائنات کے جملے ملتے ہیں کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے ایسی بیوی دی کہ جو میری عبادت میں، تیری عبادت میں میری مونی سو مددگار بن گئی، جس نے جس دن اپنے باپ کے گھر سے آئی آنے کے بعد کبھی بھی مجھ سے کوئی تمنا نہیں کی. ایک مرتبہ شہزادی نے تمنا کی تھی، ہزار مرتبہ علی کے سوال کرنے پہ کی کہ فاطمہ کچھ چاہیے تو بولو، علی چاہتا ہے تمہارے لیے کچھ کر کے دکھائے. کہا علی میرا انار کھانے کا دل کر رہا ہے. آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ، یہ واقعات تکراری نہیں پڑتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو علی گئے اور جا کے یہودی کے ایک ایک گھر میں، جو کہ موسم نہیں ہے، موسم نہیں ہے، آ جانے کے بعد ایک یہودی کے گھر میں کہا میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھا ہے. کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ انار دوں، دخت پیغمبر کو انار کا دل کرتا ہے. انار لے کے آ گئے، راستے میں ایک بیمار کر رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ کھلا دے. علی بولتے ہیں یہ نہیں کہ میں بھی تیرے لیے گھر سے روٹی لاتا ہوں، ہم جیسا ہوتا تو چھپا کے چلا جاتا، ابھی میں آیا پانچ منٹ ٹھہرنا۔ علی نے اسی انار کو آدھا توڑا اور تمنا فاطمہ کو اس فقیر کو کھلایا۔ اس کے بعد کا علی اس آدھے کو کہاں لے جا رہے ہو، ابھی مجھے اور چاہیے۔ علی نے وہ بھی کھلا دیا، دامن جھاڑ کے کھڑا ہو گیا علی۔ اب آپ یہ ہنر دیکھیے کہ جب گھر میں آئے تو کیا کہنے خاتون جنت کے، کہ مجال نہیں جو شوہر سے سوال کرتے کہ علی میں نے ایک کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا، ہزار مرتبہ پوچھتے تھے۔ لیکن اللہ اکبر، اگر فاطمہ نے تاریخ کا کوئی گوشہ ہی نہیں بتاتا کہ جناب خاتون جنت نے ان سے کوئی سوال کیا۔ لہذا اس گھر کے مرد بھی ایسے ہیں، اس گھر کی عورتیں بھی ایسی ہیں۔ عزیزو، ہم لوگ آسانی سے پڑھتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مراتب اور مناقب بہت بالا ہیں، بہت برتر ہیں، اس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اپنے سامنے کی دو اور دو چار کی باتیں سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اولی الامر ہیں۔ جب ان کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ تمہارے کپڑے درزی کے گئے ہیں، تو خدا فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ تمہیں جا کر یہ نہیں کہنا ہے کہ میں رضوان جنت ہوں، بلکہ تمہیں درزی ہی بننا ہے تاکہ جملات کلمات فاطمہ میں فرق نہ آئے۔ اور آ کے وہ یہی کہتا ہے کہ میں خیات حسنین ہوں، یہ نہیں کہ میں عام درزی ہوں، میں مدینے کا درزی ہوں۔ کہتا ہوں کہ میں مدینے کے لیے اور دنیا کے لیے کچھ بھی بن جاؤں، لیکن ان بچوں کے لیے میں درزی ہوں۔ اس کو ایجاد کی منزل کہتے ہیں کہ فرشتے ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ اہل بیت ہمیں کیا دے سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلانا۔ جب خدا جان لینے میں کسی کی مدد لے سکتا ہے، ملک الموت کو اس نے معین کیا نہیں کیا ہے؟ جب جان لینے میں ہماری مدد، جان لینے میں کسی فرشتے کی مدد لے سکتا ہے، تو پھر جان دینے میں بھی کسی کی مدد لے سکتا ہے۔ یہ اولی الامر ہے، یہ جان بھی دے سکتے ہیں، ہم کو زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور کسی کو مردہ جسم کو زندہ کر دینے کا نام حیات نہیں ہے، جو قوموں کو اور سسٹم کو زندہ کر جائے اس کو زندگی جاویدانی کہتے ہیں۔ نماز پڑھ لینے کا نام اقیم الصلاۃ نہیں ہے، بلکہ نماز کو اتنی بلندی دے جائے کہ پھر اس پر کوئی پلید اپنا ہاتھ نہ پھیلائے۔ آپ سنیں اس کا، جب ترجمہ کریں گے تو یہ نہیں کہ اقیم الصلاۃ کی نماز کھڑی کرو، نماز کو بلند کرو۔ کیا بلند کرو؟ آپ اپنی نماز پڑھے جان چھڑائیے۔ نہیں، یہاں پر ان کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ نہ صرف تم نماز پڑھو بلکہ اس کو بلند مانو، بلندی دو اس کو۔ اور وہ بلندی امام عالی مقام نے دے دی۔ کل میں نے آپ کو شعر سنایا تھا، میرے دادا مرحوم کے، کہا حسین نے کربلا مبارک باد، تیری زمین کو ہم آسماں بنا کے چلے، بنے گی زینت پیشانی سجود ملک، تیری غبار کو خاک شفا بنا کے چلے، تیری غبار کو خاک شفا بنا کے چلے۔ تو عزیزو، جن کا خون وطابت الارض التی فیہا دفنتم فاقوزا فوزا عظیما، کہ جہاں پر آپ دفن کر دیے گئے وہ زمین جگمگا اٹھی۔ آپ پڑھتے ہیں، جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو آخر میں سار اللہ کی زیارت میں یہ پڑھتے ہیں، فیہا دفنتم فاقوزتم فوزا عظیما، تابت الارض التی، کہ وہ زمین جگمگا اٹھی تابش سے، تبش سے، فیہا دفنتم، کہ جہاں آپ دفن کر دیے گئے، جہاں آپ کو دفنا دیا وہ زمین بھی قابل احترام ہو گئی۔ بنے گی زینت پیشانی سجود ملک، تیری غبار کو خاک شفا بنا کے چلے۔ عزیزو، حسین ابن علی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذات والا صفات نے ہمیں زندگی کا کون سا ایسا گوشہ ہے کہ جس میں درس نہیں دیا؟ زندگی میں کون سا ایسا گوشہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ آپ حضرات جو ہے ان کے فضائل بیان نہیں کرتے۔ آپ حضرات، عزیزو، ان کے نام سے جھوٹی سچی مثالیں بنا لینے کا نام ان کے فضائل نہیں ہے۔ ان کے فضائل جھوٹی سچی باتوں کو جوڑ کر ان کو انڈیکیٹ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انڈیکیشن وہ ہے کہ جو واقعات حقیقت میں ان کے پیش آ گئے، ایک ایک گوشہ ان کا فضائل اور کمالات کو بیان کرتا ہے۔ ایک ایک گوشہ آپ زندگی کا اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون ہے، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، انسانیت کے لیے کیا کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں امریکہ کا فلیگ لگتا ہے, انڈیا میں انڈیا کا فلیگ لگتا ہے, پاکستان میں پاکستان کا فلیگ لگتا ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ سب جگہ لگا ہوا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی, اس کا ریزن تو ہوگا کہ کوئی اس پہ اعتراض بھی نہیں کر رہا اور سب جگہ اس کو پیار محبت سے لگایا جا رہا ہے. یہ پرچم انسانیت ہے, جہاں جہاں انسانیت زندگی کر رہی ہوگی وہاں وہاں یہ نظر آ جائے گا. چونکہ یہ کسی ملک کسی سرحد کو باندھنے کے لیے نہیں بنایا حسین نے, اس کو انسانیت کے لیے بنایا. جہاں جہاں انسانیت نظر آ جائے گی وہاں وہاں پرچم عباس اور پرچم اسلام آپ کو نظر آ جائے گا. لہذا کربلا کے شہیدوں نے جو ہمیں ہمارے لیے قربانی دی ہے انسانیت کے لیے, خدا کی رضا کے لیے, اس کو جب ہم تجزیہ کرتے ہیں اور تحلیل کرتے ہیں تو ناقص ذہن بشری میں تقریباً 8 سبجیکٹ پر 74 درس, 8 موضوعات پر 74 درس اور عبرتیں ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا میں چھوڑ کے گئے ہیں, کہ جی انشاءاللہ اپنے بچوں کو ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا کر کے گئے ہیں, کیا چھوڑ کے گئے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو دو چار جو بھی مجھ سے ہو سکتی ہے. سب سے پہلے عقیدتی اعتبار سے امام حسین نے اعتقاد کو مضبوط کرنے گئے, اس حساب سے جب دیکھا جاتا ہے تو اعتقاد کے موضوع پر امام عالی مقام نے ہمارے لیے 6 درس چھوڑے. سب سے پہلے توحید در عمل, کربلا کے ہر شہید کا ہر عمل اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا, قربتن اللہ, جان دے رہے ہیں تو قربتن اللہ, پیاسے ہیں تو قربتن اللہ, بھوکے ہیں تو قربتن اللہ, کہ خدایا ہماری بھوک اور پیاس سے اگر تو راضی ہوتا ہے تو جو اپنی اس بھوک اور پیاس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے حوالے کر دے تو پھر خدا صبح قیامت تک ان کی پیاس پہ پانی کیوں نہ پلوائے. آج ہمارا اور آپ کا سبیل لگانا, اذکرونی اذکرکم, کل پڑی تھی آیت آپ کے سامنے, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو انہوں نے اگر اپنے عمل کو اللہ کے لیے رکھا تو پھر اللہ نے اپنے عمل کو ان کے لیے رکھ دیا. اب ان کے نام پر کوئی پانی بھی مل رہا ہے تو اس میں شفا ہے, کوئی تبرک بھی مل رہا ہے تو اس میں شفا ہے. عام روٹی میں فرق ہو جاتا ہے, وہ روٹی جو مجلس سے پہلے کھا لے آپ اور وہ روٹی جو مجلس کے بعد کھا لیں. میں نے تو دیکھا ہے اکثر کہ شفا ملتی ہے, بہت سے مریضوں کو دیکھا ہے, میں خود اس بات کا گواہ ہوں. میرے محلے میں ایک بچہ تھا گونگا, اس کی والدہ میرے ساتھ کھیلی تھی بچپن کی, تو انہوں نے کہا مولوی بن گئے, دیکھے میرا بچہ جو ہے گونگا ہے بہرا ہے, ڈاکٹرز نے گونگا بہرا سب کہہ دیا. میں نے کیا نام ہے اس کا, کہا محسن. مجھے تھوڑی دیر میں بھول گئے کہ بچہ گونگا ہے. تو میں نے کہا محسن, تو اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا. میں نے کہا یہ بچہ گونگا نہیں ہے. کہا مولوی صاحب دنیا کا ہر ڈاکٹر ہر علاج اس کو معالج اس کو گونگا کہتا ہے, میرے پاس امام رضا کے دسترخوان کا نمک تھا. میں نے کہا اس کو چٹاؤ, چٹایا, پورے محلے میں سب سے زیادہ وہ بچہ بولتا ہے. یہ میرے آنکھوں کی دیکھی بات بتا رہا ہوں اور میں کسی اور کی بات نہیں بتا رہا ہوں. آخر یہ کیا ہے, نمک ہی تو ہے جو بازار سے خریدا گیا تھا, لیکن دسترخوان امام رضا قریب پر پہنچ گیا کہ جس کی نمک حلالی ہم کو کرنی ہے, کہ نہ صرف وہ ہمیں کھلا رہے ہیں بلکہ اپنے ذریعے اس تبرکات سے. اور آج بھی لوگ اگر اپنے کھانوں میں ایک چٹکی نمک ڈال لیتے ہیں تو الحمدللہ. ہمارے تو آس پڑوس کے جو غریب ہیں بےچارے مانگنے آتے ہیں, مولوی صاحب آبرو کا مسئلہ ہے تھوڑا سا نمک دے دو, تھوڑا سا ڈال دیا کم نہیں پڑتا. یعنی کیسے کم پڑے, یہ تبرکات ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ کے لیے, تو پھر اللہ اپنے ہر عمل کو ان کے لیے کر دے گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مبدا و معاد, ان شہدائے کربلا میں کوئی ایسا نہیں تھا جو انا للہ و انا الیہ کی تفسیر سے واقف نہ ہو گیا ہو کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے. جس کو اپنا آنا جانا معلوم ہو پھر وہ کپڑے خراب نہیں کرتا. جیسے ماں نے اپنے دو بچوں کو سجایا سنوار کے بھیجا کہ جاؤ بیٹا باہر کھیلی آؤ باہر گھوم آؤ, ان میں سے ایک بچے نے اپنے کپڑے گندے کر لیے, دوسرا صاف ستھرا رہا. اب اس نے کہا کہ باپ بھیا چلے گھر, شام ہو گئی. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا, ممی ڈانٹیں گی. بولا کیوں ڈانٹیں گی؟ کہا بھیا میرے کپڑے گندے ہو گئے. تو جس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں وہ جانے سے ڈرتا ہے, لیکن جس کے کپڑے صاف ہوتے ہیں وہ جانے سے نہیں ڈرتا. جس کا حیات, جس کی حیات غلاظتوں سے پاک و پاکیزہ ہے تو پھر وہ انا للہ کی تفسیروں میں نہیں ڈرتا, کہتا خدایا جس طرح سے تیرے یہاں سے آیا تھا کچھ زیادہ ہی لے کے جا رہا ہوں. اخلاق پیغمبر نے کچھ جو دو چار باتیں زیادہ ہی سکھائی ہیں وہ لے کے آ رہا ہوں. بے خوف و خطر انسان اپنا حساب کتاب لے کر وہاں چلا جائے. بہرحال اس کی کرم اور اس کی کرم نوازیاں بہت ہے، اس کی کرم سے لمحے بھر کے لیے بھی آپ مایوس نہ ہوئیے گا. کبھی یہ نہیں سوچیے گا کہ مولانا حضرات کبھی تو جنت دکھا دیتے ہیں کبھی دوزخ میں پہنچا دیتے ہیں، نہیں نہیں، اللہ کے کرم سے نا امید ہونا کفر ہے. ایک بے پناہ گناہگار انسان اپنے بچے اس کا سوال کرتا ہے، بچے کا کام ہے سوال کرنا، سوال کا بابا دنیا میں سب سے بڑی شے کیا ہے؟ اب کیا سمجھا تھا اس نے؟ کہا بیٹے یہ سمندر یہ دریا دنیا میں سب سے بڑے. کہا بابا ان سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو کہا پہلے کہا کہ بیٹا یہ پہاڑ دنیا میں سب سے بڑے. کہا بابا پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا بیٹے یہ سمندر پہاڑوں سے بڑے. کہا بابا سمندر سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا بیٹے ان سے بڑے میرے گناہ ہیں. کہا بابا آپ کے گناہوں سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا اس کی رحمت ہے، میرے گناہوں سے بڑی اس کی رحمت ہے. آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں کہ تیری رحمت نے ہم سب کو ڈھک لیا ہے. رسالت پیغمبر کربلا کا ایک ایک شہید لمحے بھر کے لیے، لمحے بھر کے لیے شہادت پیغمبر اسلام سے نہیں پلٹا ہے، بلکہ جو کچھ گیا ہے. آپ یہ جو علم دیکھ رہے ہیں، میں اپنے بچوں کو بتا دوں یہ کیا ہے، آج بتا دوں، شاید آپ نہیں جانتے، صلوات پڑھیں محمد والے. امام حسین علیہ السلام کا یہ دستور عمل تھا کہ اپنے ایک ایک ساتھی کو ایک عمل دیتی ہے، علم دیتے تھے تیار کر کے اور ہدایت قوم کے لیے بھیجتے تھے، اور وہ جا کے بتاتا تھا کہ میں ان کے غلامی میں نہیں آیا ہوں کہ ہم غلام تھا تو آ گیا یا میں ان کا اونٹ چلاتا تھا تو آ گیا، نہیں میں عقل کی بنیاد پہ ان کے ساتھ آیا ہوں، میں نے جان لیا ہے کہ ان سے بڑھیا مخلوق اس دنیا میں اب نہیں ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. اور علم اس لیے ہاتھ میں ہوتا تھا کہ یہ امن و امان کا انڈیکیشن ہوتا تھا، جیسے ریڈ کراس والے فلیگ لے کے جاتے ہیں. تو تمام شہدا کو امام حسین نے ایک ایک علم بنا کے دیا، اور جب وہ سب شہید ہو گئے تو گنج شہیدہ میں ان علموں کو بھی رکھ دیا. جب لوٹا قافلہ لوٹا گیا تو خیمے لوٹے گئے تو یہ علم اور یہ بھی چلے گئے، لوٹ کے پھر یہ شام میں بطور تبرکات جناب زینب کو لوٹائے گئے. تو حسین ان شہدا کربلا کی یادگاروں کو اپنے سینے سے لگائے، مدینے لے آئی اور لانے کے بعد اسی طرح عزا خانہ سجا دیا. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو کچھ مانتے ہیں یا ہم ان کے پریئر کرتے ہیں خدا ہے، نہیں، یہ ان شہدا کی نشانیاں ہیں. آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، دنیا میں وہ مذہب کو ماننے والے ہوئے نہ، ان کے شہیدوں کی کچھ نشانیاں رکھی رہتی ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لہذا یہ اتنی متبرک ہے کہ ان کے اس عمل میں پیغمبر اسلام کے پرچم کو، پرچم اسلام کو بلند کیا تھا پیغمبر کی شہادت کے ساتھ، تو آج اللہ نے ان کے نام پہ سجا رکھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی یہ ہیں، ہم کتنا ہی پڑھ لیں لیکن ادب سے جھک کے اس کو چومتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. اصل ہماری نظریہ ان کی عظمت ہے، ان کی عظمت کے سامنے ہم جھک رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ ان کی عظمت اور ان کی عزت کے سامنے جھکو. سجدہ تعبد ہی ہوتا ہے، سجدہ تعظیم ہی ہوتا ہے. ایک سجدہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے جو سجدہ تعبد ہی کہلاتا ہے، اور ایک سجدہ تعظیم ہی ہوتا ہے جو آدم کو کروایا گیا تھا. اگر وہ شرک ہوتا تو پھر اللہ نہ کرواتا. اس کے بعد شفاعت، کربلا کا ایک ایک شہید، جنت میں جانا عام بات ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، دیوانے پاگل سب جنت میں جائیں گے کیونکہ ان پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، لیکن جنت میں جانے سے کے ساتھ ساتھ کچھ دوسروں کو بھی جنت میں لے جانا، ان کی شفاعت کرنا، یہ بڑی مہم بات ہے. آج انسان اپنا حساب کتاب دے دے وہی بڑی بات ہے، دوسرے کی شفاعت، لیکن نہیں، کربلا کے شہید شافع محشر ہیں. شہید کو تمام چیزیں معاف ہیں سوائے قرض کے. اور کربلا میں جو پیغام امام حسین نے دیا ہے، یہی کہا کہ تم میں سے کوئی قرضدار تو نہیں ہے. ایک شخص نکلا کہتا ہے کہ فرزند رسول میں قرضدار ہوں، اور جس سے میں قرضدار ہوں وہ اس فوج میں کھڑا ہے. چونکہ کربلا کے 28 آدمی یزید کے لشکر سے کربلا میں امام حسین کی طرف آئے تھے ٹوٹ کے، ان 28 میں سے ایک شخص یہ تھا جو قرضدار تھا. کہا فرزند رسول اگر کوفے چلا جاتا ہوں تو جامع شہادت سے محروم رہ جاتا ہوں، اور اگر قرضہ نہیں دیتا ہوں تو بقول آپ کے میں ناقص اس دنیا سے جاتا ہوں. امام نے کہا کہ یہ میری اصل کمائی ہے، میرے اپنے پیسے ہیں، میں تجھے ہدیہ کرتا ہوں، جا اور جا کے اپنا قرض اتار کے آ. اور شخص جاتا ہے اور اپنا قرضہ دے کے آتا ہے. حسین نے کسی کا قرضدار بھی شہید ہوگا نہیں چھوڑا. تو یہ شافیہ شفاعت کرنے والے ہیں ہماری. اور اس کے بعد امامت، امامت کو جس طرح انہوں نے سمجھا تھا کہ جہاں پر جناب حبیب ابن مظاہر جیسا فقیہ عالی قدر، حافظ کل قرآن اور حافظ مفسر قرآن اور علم دین کی پوری تعلیم کو جاننے والا، امام کی جتنی معرفت رکھتا تھا اتنا ہی جان غلام حبشی بھی امام کی معرفت رکھتا تھا. کربلا نے یہاں لا کر سب کو ایک جگہ کھڑا کر دیا تھا کہ جس طرح وہ حسین کے چہرے کو دیکھ کر آنسو بہا رہے تھے، اسی طرح یہ غلام بھی امام کو دیکھ کے آنسو بہا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا فرزند رسول کاش میری جان جانے کے بعد آپ بچ جاتے، کاش میری جان جانے سے آپ بچ جاتے۔ لہذا اس کے بعد امام نے بدعت ستیزی، بدعت کے مقابلے میں جنگ کرنا، یزید نے جو اسلام میں دوسری چیز دوسرے تبدلات اور تغیرات کر دیے تھے ان سب کے مقابلے میں شہدائے کربلا کھڑے تھے اور ایک لمحے کے لیے ماننے کو تیار نہیں تھے، کہتے تھے کہ جان دینا تو گوارا ہے لیکن اپنی زندگی میں تمہارے ذریعے بڑھائی ہوئی یہ فالتو کی چیزیں گوارا نہیں۔ یزید یہی تو کہہ رہا تھا کہ فرزند رسول آؤ اور آنے کے بعد ہمارے خیمے میں آ جاؤ، ہم اچھی سی تم کہو گے اس عورت سے تمہاری شادی کر دیں گے، تم کہو گے جہاں کی حکومت چاہتے ہو وہ دے دیں گے، جتنے خزانے چاہتے ہو ہم منہ کھول دیں گے۔ حسین نے یہی تو کہا تھا کہ جا، اور جانے کے بعد یزید سے پوچھ کہ تو اپنے آپ کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، ذرا یہ بتا کہ تاریخ احکام اسلامی میں کیا کوئی شخص اپنے باپ کی طلاق شدہ عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ تو کہا نہیں کر سکتا، تو کہا کہ میرے باپ نے اس دنیا کو طلاق دے دی، تو چاہتا ہے حسین سے شادی کر لے، یعنی حسین اس کو گلے لگا لے، میرے بابا نے اس دنیا کو چھوڑا ہے طلاق دی اور تو چاہتا ہے کہ حسین اس کو گلے لگا لے۔ اس کے بعد ایک موضوع ہے جس کو اخلاقی پیغام صرف آپ کو بتاتا چلوں، آزادگی کا درس، درس آزادی، ایک آزادی ہوتی ہے ایک آزادگی ہوتی ہے۔ آزادی اس کو کہتے ہیں کہ جو جیل سے چھوڑ دیا جائے وہ آزاد ہو گیا، اور آزادگی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس کے ذریعے پھر کوئی اس موضوع پر اس کو گرفتار نہ کر سکے۔ صبح قیامت تک حسین کے بعد پھر کسی یزید کی یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ کسی امام سے بیعت طلب کر لے۔ جھک گیا پھر امام وقت کے آگے یزید، سجدے آدم ادا کرنا پڑا شیطان کو، جو شیطان تکبر کر رہا تھا کہ امام زین العابدین کا سجدہ کرنا پڑا، جھک گیا آخر امام وقت کے آگے یزید، یزید کو امام سجاد کو چھوڑنا پڑا، ظلم جو کر سکتا تھا کر لیا لیکن اس کے بعد کچھ نہ کر سکا تو پھر چھوڑنا پڑا۔ پھر اسی کو تو کہیں گے کہ جھک گیا آخر امام وقت کے آگے یزید، سجدہ آدم ادا کرنا پڑا شیطان کو۔ لہذا آزادگی، ایثار، قربانی، جذبہ، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خود قربان ہو جائے، ایک یہ نہیں کہ قربانی میں بھی نمبر کے میں فرزند رسول پہلے جاؤں گا، میں فرزند رسول پہلے جاؤں گا۔ تکریم بشر، جس طرح حسین نے علی اکبر کے لاشے پر گریہ کیا اسی طرح حر کے بیٹے کے لاشے پر گریہ کیا، اس کو کہتے ہیں تکریم بشر کہ حسین نے اگر کسی کو غلام کہہ کر صدا دی ہو، یعنی بشریت کو اتنا حسین نے بلند کر دیا، اور پھر آخر میں عباس سے کہتے ہیں کہ بھیا ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو۔ ورنہ آج تک کہیں تاریخ میں ملتا ہے کہ کوئی آقا اپنے غلام سے کہے کہ مجھے بھائی کہہ دو؟ وہ معصوم امام کہ عباس جو کچھ ہوا تم نے حکم بابا پہ جو کچھ اپنے ماں کے حکم کو مانتے ہوئے کیا، لیکن اب اس دنیا سے جا رہے ہو، میں نے تمہیں تمہاری ماں کے حکم سے ادھر ادھر نہیں کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ام البنین کی آرزو تھی کہ آقا یہ آپ کے غلام بن کے رہے، آپ کے بھائی بن کے نہیں رہے، ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے آپ کو کہے کہ میں بھی علی کی اولاد تم بھی علی کی اولاد، نہیں یہ تمہارے غلام ہیں، یہ آپ کے غلام ہیں، لہٰذا میں نے آپ کی والدہ کے احترام میں کبھی آپ کو ان کے حکم کو توڑنے کے لیے نہیں کہا، لیکن آج میں اپنے حکم امامت نہیں بلکہ ایک التماس کر رہا ہوں کہ بھیا مجھے آخری وقت میں بھائی کہہ دو۔ بہت بڑا جملہ ہے، سوتےلے پن کو ختم کر گیا حسین کربلا میں، گلا گھونٹ دیا۔ اس کے بعد توکل، بہرحال آپ کا وقت بہت ہو رہا ہے اور میں ان سب باتوں کو پڑھنا نہیں چاہتا۔ توکل، جہاد بنفس، شجاعت، صبر و استقامت، عزت، عفاف اور حجاب، عمل بے تکلیف، اپنی تکلیف پر عمل کرنا، اپنے وظیفہ پر عمل کرنا، غیرت، فتوت اور اس کے بعد مساوات اور اس کے بعد وفا، یہ اخلاقی پیغامات ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ہیں جو زندگی کے پیغامات ہیں، کچھ پیغامات عورتوں کے لیے بھی ہیں، لیکن حسین ابن علی کی ذات والا صفات وہ ذات ہے جس نے ہمیں کبھی بھی تنہا یا کوئی تنہا نہیں چھوڑا۔ جب حسین ابن علی کربلا کے میدان میں اپنے مخصوص لشکر کے ساتھ لوگوں کو بلا بلا کر تھک گئے اور کوئی آنے کو تیار نہیں، اور ایک شور مچتا تھا تو جناب زینب کا دل لرز جاتا تھا، پوچھتی تھی فضا کیا بات ہے، فضا باہر آ کے کہتی تھی کہ شہزادی فوج شام میں ایک ٹکڑی لشکر کا ٹکڑا اور آیا ہے، 100 سپاہی آئے ہیں، 200 سپاہی آئے ہیں، 500 سپاہی آئے ہیں۔ ہر لمحے ان سپاہیوں کا آنا زینب کے دل کو لرزا رہا تھا،
ایسے میں حسین کو اپنے بھائی کو بلا کے کہتی ہیں، بھیا یزید نے سب کو جمع کر لیا ہے، کیا آپ کا بھی کوئی چاہنے والا ہے؟ حسین نے کہا، بہن کیوں گھبراتی ہوئی، سب چاہنے والے ہیں، یہ سب میرے چاہنے والے ہیں. کہا، بھیا آپ کا کوئی دوست نہیں؟ امام نے کہا کہ زینب تم کہتی ہو تو میں، میرا ایک دوست ہے جو میرے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دے سکتا ہے. کہا، بھیا اس کو بلا. حسین نے خط لکھا، من الحسین ابن علی للرجل الفقیہ، کہ حسین ابن علی کی جانب سے رجل فقیہ کو، ایک عالم دورہ کو میں خط لکھ رہا ہوں، اور کہا کہ حبیب جس وقت میں زہرا کا لاڈلا کربلا میں گر گیا ہے، تمام کے تمام مددیں مجھ پہ بند ہیں، خیام حسینی پانی سے دور کر دیے گئے ہیں، خیام میں پانی ختم ہو گیا ہے، حبیب بہتر یہ ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکے تم آ جاؤ، میرے محضر نامے میں تمہارا نام ہے. جناب حبیب ابن مظاہر کو وہ خط اس وقت ملا، تاریخ لکھتی ہے کہ خضاب خرید رہے تھے، کچھ تاریخیں لکھتی ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے. میں کہوں گا حبیب کس طرح سے تم کھانا کھاتے، تمہارا دوست بھوکا ہے. جناب حبیب ابن مظاہر اپنے زمانے کا جلد جید عالم مفسر قرآن حالات کوفہ کو دیکھتا ہے، دل بند زہرا کے خط کو دیکھتا ہے، روتا جاتا ہے کہ فرزند رسول کاش مجھے اجل اتنا وقت دے دے کہ میں آپ تک پہنچ جاؤں، اور آپ کی بہن میری شہزادی کے آرزوؤں کا کو پورا کر سکوں. لہذا اپنے غلام سے کہا کہ جا تو میرے اس گھوڑے کو لے کر کوفے کی سرحد پہ کھڑا ہو جا، میں باہر آتا ہوں. غلام پہنچا، جناب حبیب کو آنے میں دیر ہوئی. ایک مرتبہ غلام دیکھتا ہے کہ گھوڑا گریا کر رہا ہے. غلام کہتا ہے، میرا آقا نہیں آیا تو میں تجھ میں بیٹھ کے چلوں گا، میں فرزند زہرا کی قربانی کے لیے نصرت کے لیے جاؤں گا. حبیب نے یہ جملے سنے تو کہتے ہیں کہ ہائے انقلاب زمانہ، ارے آقا زادوں پر غلام آنسو بہا رہے ہیں، ہائے دل بند زہرا تیری قربانی پہ، تیری مظلومیت پہ میں قربان. ایک مرتبہ حبیب کربلا میں پہنچے، حسین نے غبار اڑتا ہوا دیکھا، علی اکبر کو اٹھایا، عباس کو اٹھایا، اے اون محمد، ارے تمہارے تو ماموں کا دوست آ رہا ہے، میرا حبیب عالم غربت میں آ رہا ہے. حسین آگے بڑھے، سرحد خیام پر جا کر حبیب کا استقبال کیا، جیسے ہی آقا کو آتے دیکھا حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا. زہرا کے لال اتنے مجبور ہو گئے، آقا خیمے سے باہر آ گئے، یہ فوج کی کثرت نہ دیکھنا آقا، اور حبیب کو بوڑھا نہ سمجھنا، اس حبیب کو بوڑھا نہ سمجھنا، فرزند رسول میں لاشوں کے ڈھیر لگا دوں گا. جزاک اللہ حبیب، اللہ تم سلامت رکھے تمہارے ان کلمات اور جملات کو. حبیب آئے، آنے کے بعد فضا نے جا کر جناب زینب سے کہا کہ شہزادی، آقا کی فوج میں بھی ایک سپاہی آ گیا ہے، امام کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا ہے. شہزادی نے کہا، فضا جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دو، اس عالم غربت میں ہم تمہیں سلام کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے. حبیب، مہمان کو پانی پلایا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، جانتی ہے کہ میرا بھیا یہ نہیں پوچھ سکتا کہ حبیب کھانا کھاؤ گے. ایک مرتبہ حبیب کی خدمت میں فضا پہنچی کہ حبیب آپ کو شہزادی نے سلام کہلوایا. حبیب نے اپنا امامہ پھینک دیا، ہائے رے غربت حسین ابن علی، ہائے رے زہرا کے لال کی غربت، ارے اہل بیت پہ ایسا کون سا وقت آ گیا کہ آپ کو شہزادیاں اپنے غلاموں پر سلام کہلوائے. ایک مرتبہ حسین سے کہا کہ حسین مجھے ایک پٹکا دے دو، مجھے ایک چادر دے دو. حبیب نے اپنی کمر کو کسا اور کہا کہ یہ شہر بوڑھا ہو گیا ہے. مسلم ابن اسجع کو بلایا، ابوالفضل العباس کو بلایا، کہا کہ عباس تم علی کے تیار کیے ہوئے سپاہی ہو، عباس بتاؤ مجھے کہاں کھڑا ہونا ہے. عباس نے ایک نقشہ تیار کیا تھا جنگ کا کہ حبیب آپ نے تو میرے بابا کی جنگیں دیکھی ہیں بلکہ شرکت کی ہے، حبیب بتاؤ کہ کیا اس نقشے کے مطابق ہم اس فوج سے لڑ سکتے ہیں یا اس سے کچھ تبدیلی چاہتے ہو. ایک مرتبہ حبیب نے نقشہ ابوالفضل العباس کو دیکھا، سینے سے لگا لیا، اے قمر بنی ہاشم، اے علی کی نشانی، اے عباس حبیب آپ یہاں کھڑے ہو